نہیں کہا جائے گا. لیکن یہ حدیث عام صفائی سے متعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ صفائی برت ہے, لیکن اگر وہ ہاتھ اس نے ڈال دیا تو پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. اسی طرح دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنابت کی حالت اگر کوئی شخص جنبی ہو, احتلام ہوا ہو یا جمع کیا ہو, تو اس حالت میں پانی میں ڈوب کر کے غسل نہ کرے. جو پانی ٹھہرا ہوا, ہاں اگر پانی بہ رہا ہے تو اس کو کوئی حرج نہیں, لیکن ٹھہرے ہوئے پانی میں گھس کر کے اس میں غسل نہ کرے. اگر کسی علماء نے کہا اگر غسل بھی کر لیا تو پانی ناپاک نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی ناپاک, زیادہ پانی میں اگر پڑ جائے تو علماء کے قول کے مطابق اور صحیح روایات کے قول کے مطابق, انشاءاللہ اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب اس کا ذائقہ یا اس کی بو یا اس کا رنگ نجاست یا ناپاکی سے بدل جائے. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. یہ روایت ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنابت کی حالت میں کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے, لیکن علماء نے کہا کہ اگر غسل بھی کر لیا تو اس پانی کو اس وقت تک نجس یا ناپاک نہیں کہا جائے گا جب تک اس پانی کا رنگ یا ذائقہ یا بو بدل نہ جائے. بخاری شریف کی روایت, یہ دوسری روایت ہے, لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر کے پھر اس میں غسل نہ کرے. یعنی گویا یہ کہنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی طبیعت کیسے گوارا کرتی ہے کہ پیشاب پانی میں پیشاب کر کے پھر اس میں غسل بھی کرے, لیکن اگر پیشاب کر دیا غلطی سے, پانی زیادہ ہے, اس کا اثر اس پر نہیں آیا, رنگ یا ذائقہ یا بو نہیں بدلی, تو پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. اگر غسل بھی کر لیا اس سے تو وہ غسل صحیح ہے اور اس کی طہارت صحیح ہوئی. اسی طرح باقی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا, جیسا کہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں, نہا رسول اللہ الرجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تابعی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ہم سے بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. اس کا مطلب ایک وہ صحابی تھے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تو گویا یہ حدیث صحیح ہے. وہ آدمی جب صحابی ہو گئے, ان کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, اس حدیث کے بارے میں صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. روایات میں, عام روایات میں سند جو ہے حدثنا فلان حدثنا فلان, ہم سے فلاں نے روایت کیا, ہم سے فلاں نے روایت کیا, اگر نام نہیں لے رہا ہے کسی راوی کا کہ ہم سے ایک آدمی نے بیان کیا, تو وہ روایت اس وجہ سے ضعیف ہو جائے گی کہ اس آدمی کے بارے میں ہمیں علم نہیں کون تھا. جب اس کی شخصیت کا تشخص یا اس کی تعین نہیں ہوئی تو پھر اس کے بارے میں یہ حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی سچا تھا, اعتبار کا آدمی تھا یا جھوٹا تھا. لیکن کسی صحابی کے بارے میں اگر یہ چیز معلوم ہو گئی کہ وہ صحابی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں, چاہے ان کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, اس کے بارے میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ پتہ نہیں وہ کیسے تھے, کیونکہ الصحابۃ کلہم عدول, یہ متفقہ فیصلہ ہے امت کا, اور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کی تعریف کی ہے اور سب کو سکا اور بھروسے کے آدمی بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آپس میں مہربان ہیں اور اپنے دشمنوں پر سخت ہیں. اسی طرح اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رات دن اللہ کے لیے سجدے اور نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں حاضر ہونے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بايعونک تحت الشجرۃ. تو اگر صحابی کا نام بھی نہ معلوم ہو, اتنی بات معلوم ہوگی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں, تو نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, روایت کو تحقیق کے طور پر اس میں صحابی کے بارے میں تحقیق نہیں کی جائے گی کچھ بھی. تو ایسی طرح کی بات ہے, عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، یعنی اگر کسی مرد نے غسل کیا، پانی کسی برتن میں ہے، اس بچے ہوئے پانی سے عورت غسل نہ کرے. اسی طرح اس کے الٹا، اس کے عکس، اگر کسی عورت نے غسل کر کے باقی پانی چھوڑا ہے تو اس پانی سے کوئی مرد غسل نہ کرے. یہ روایت صحیح آئی ہے، لیکن طریقہ کیا ہے کہ اگر دونوں اکٹھا غسل کر رہے ہیں تو جائز ہے. وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، یعنی بڑا سا تسلہ ہے یا بڑی سی کوئی ایسی سینی ہے، چینی، بڑا برتن ہے جس کا منہ بڑا سا ہو، اس میں سے ہاتھ سے نکال کر کے آپ اگر غسل کرنا چاہے، جیسا کہ پرانے زمانے کا طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کے برتن میں غسل کرتے تھے، یا وہی برتن میسر تھا جو بڑا سا ہوتا تھا، اس میں آٹا بھی گوندھتے تھے، اس میں وضو بھی کرتے تھے. حدیث شریف میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے پانی سے غسل کیا جس میں کان ابھی اثر الحجین، آٹے کا، آٹا گوندھنے کا، آٹے کا، گوندھے ہوئے آٹے کا اثر تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے براتن یا اتنے برتن ان کو میسر نہیں تھے کہ نہانے کے لیے دودھ بالٹی ہو جائے، یا آٹا گوندھنے کے لیے کوئی دوسرا برتن ہو، یا کوئی اور چیز گوندھنے کے لیے وہی چیز استعمال ہوتی. بہرحال تو اگر اس سے ہاتھ سے نکال کر کے غسل کر لیا، مرد نے غسل کیا، عورت نے الگ غسل کیا، تو ایک دوسرے کے بارے میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کریں. لیکن طریقہ یہ ہے کہ اگر اکٹھا دونوں غسل کریں، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اجنبی عورت اجنبی مرد کے ساتھ غسل کرے، یعنی میاں بیوی اگر اکٹھا غسل کر رہے ہیں تو اس غسل میں کوئی قباحت نہیں، یہ منع نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے غسل کر کے چھوڑ دیا، دوسرا آ کر کے غسل کر رہا ہے عورت یا مرد، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ نہیں جو ہے منع فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا یہ حرمت کے لیے ہے؟ کیونکہ اصولی طور پر، اصول فقہ یا اصول حدیث کے طور پر، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا حکم دیا، کسی بات کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا، تو وہ بات واجب ہو گئی، کسی چیز سے منع کیا وہ بات حرام ہو گئی. ہاں اگر کوئی ایسا قرینہ آ گیا، کوئی ایسی دلیل مل گئی جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں جس چیز سے منع کیا گیا ہے یہ منع سختی سے نہیں بلکہ تنزیہی ہے، چاہے تو اس سے بچیں چاہے تو نہ بچیں، اگر ایسی کوئی دلیل آ رہی ہے تو اس کو نہیں تنزیہی کہتے ہیں، ورنہ نہیں تحریم کے لیے ہے. یہاں علماء نے اس حدیث کے بارے میں، اس منع کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ منع تنزیہی ہے، یعنی اچھا ہے کہ اس سے بچیں، اور اگر نہیں بچ رہے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن دوسری چیزوں میں اگر کسی چیز سے منع کیا ہے اور اس میں اس طرح کی دلیل نہیں ملی، تو اس کو اگر کسی نے کر لیا تو وہ حرام کا ارتکاب کیا. یہاں دلیل مل گئی کہ اگر اس کو کر لیا تو وہ حرام نہیں ہوا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، اور امام ابن حجر نے دوسری روایت اسی وجہ سے یہاں بیان فرمائی تاکہ دونوں حدیث کو ملا کر کے اس کا مسئلے کا صحیح معنی معلوم کریں، صحیح حکم معلوم کریں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ہے، کیا لڑائی کر رہے ہیں؟ کیا ہوئے ابوئے ابو بڑے نہیں اذهب شوية، خلي الناس يجلسوا بعدين، تعال اجلس كل ما حد هذا، يلا اذهب شوية، اذهب اخرج من هنا، اخرج من هنا يا اخي، يقول لا تتخاصم، قم يا ولد يا اخي، قوم يا اخي، ايش يسوي؟ كل ما يخلوا الناس يجلسوا عليه، قوموا خلي يجلسوا، قد ما يجلسوا يجلسوا، انت اخرج الان وبعدين تعال كل مكانك، اخرج من هنا، قم. لا حول ولا قوة إلا بالله، يحتاج نشدد حضرت عائشة، حضرت عبد الله بن عباس نبي كريم صلى الله عليه وسلم کے چچیرے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ, حضرت میمونہ کون تھی؟ یہ عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی, یعنی ان کی ماں اور ان کی میمونہ دونوں بہن تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس بہت سے اوقات میں حضرت میمونہ کے پاس جا کر کے رہا کرتے تھے. ان کا مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کا زیادہ سے زیادہ. یہاں تک کہ بعض اوقات میں جا کر کے رات بھی گزارتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا بھی موقع دیتے تھے کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ تکیہ پر سوئے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے, حضرت میمونہ کا سر مبارک ہے, تکیہ کی چوڑائی میں سر رکھ کر کے سو رہے ہیں, یعنی تینوں کا سر اکٹھا ہوتا تھا. یہ اتنا پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس سے, یا اتنا موقع دیتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر میاں بیوی کہیں سو رہے ہیں, کوئی چھوٹا بچہ ہے, بالغ آدمی نہیں ہے, تو ان کے ساتھ رات گزار سکتا, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بڑا آدمی کوئی ہو, چاہے وہ محرم ہی ہو, اگر دور سو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, پھر بھی کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ بچے کے ساتھ تو بدرجہ اولا سو سکتا ہے آدمی, اپنی بیوی کے ساتھ کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلق تھے, حضرت میمونہ جو افضل النساء تھیں, وہ اس طرح کا کام کرتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابن عباس جو کہ بھتیجے آنجے تھے حضرت میمونہ کے, اس وجہ سے وہ اس قسم کی دقیق بات ہے جو عورت اور مرد کے ساتھ خاص ہوتی ہے, اس کو بھی یاد کیا کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ کان یغتسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفضل میمونہ, حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتا, بچے ہوئے پانی سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے. اخرجہ مسلم, امام مسلم نے اس کو روایت کیا. دوسری روایت ہے اصحاب السنن, سنن کی بات جب کی جائے تو کہا جائے گا کہ سنن اربعہ, یعنی ابو داؤد, ترمذی و نسائی, اس کے علاوہ سنن دارقطنی وغیرہ بھی آتی ہیں. تو اس میں یہ روایت ہے اس لفظ کے ساتھ, اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے غسل کیا, کسی بڑے منہ کے برتن میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا ارادہ فرمایا, تو اسی پانی کو آپ استعمال کرنا شروع کیا, آپ نے استعمال کرنا شروع کیا تو آپ کی زوجہ مطہرہ نے کہا, انی کنت جنبن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, میں نے اس پانی کو غسل جنابت کے لیے استعمال کیا تھا, جو پانی بچا ہوا ہے یہ غسل جنابت کا بچا ہوا پانی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الماء لا یجنب, پانی جنبی نہیں ہوتا ہے, تم جنبی تھی, آدمی جنبی ہو جاتا ہے, لیکن غسل کرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوا. ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں تیسری حدیث جو پہلے گزر چکی ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بچے پانی سے غسل نہ کرے, یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے, ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں یہ مانا نکلتا ہے کہ یہ جو آپ نے منع فرمایا ہے یہ حرام نہیں, یہ منع حرام نہیں ہے, یعنی یہ کہ اچھا ہے کہ بچو, جس کو نہ یہ تنزیہ کر سکتے ہیں, اگر نہیں بچا, غسل کیا, تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی اس نے عمل کیا, کیونکہ پیارے رسول نے خود ایسے کیا ہے کہ اپنی بیوی کے بچے ہوئے غسل کردہ پانی سے غسل کیا. تو وہ نہیں جو ہے, یا وہ منع کرنا حرمت کے لیے نہیں تھا, بلکہ اچھا یہ ہے کہ یہ استعمال نہ کرے. اب اگر استعمال کرنی ہے اس نے, تو اس کا استعمال صحیح ہے, پانی بھی پاک تھا, غسل کیا یا وضو کیا, سب کچھ اس کا صحیح ہوا. پانی کے بحث میں ایک مسئلہ, کتا اگر پانی میں منہ ڈال لے تو کیا حکم ہے اس کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ سبع مرات اولاہن بالتراب. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا, آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا تو وہ برتن ناپاک ہو گیا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا, فقط منہ ڈال دیا, یعنی یہ نہیں معلوم ہوا کہ اس نے اس میں چاٹا یا اس میں سے جو چیز تھی کھائی, فقط منہ ڈال دیا, تو اس کے منہ ڈالنے سے جو برتن میں وہ برتن ناپاک ہو گیا. اب اس کے پاک کرنے کا طریقہ, کیونکہ ناپاک ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ پانی سے دھو، اس میں سے ایک مرتبہ مٹی ڈال لو اس میں، یعنی سات مرتبہ دھلنا ہے. پہلی مرتبہ آپ نے مٹی ڈالی پانی کے ساتھ اور اس کو ملا، پھر اس کو پانی ڈال کر کے آپ نے چھینک دیا. جب سات پانی، چھ پانی اور ڈالیں، سات مرتبہ جب آپ دھوئیں گے تو کتے میں، کتے کا لعاب یا کتے کی وجہ سے، کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن ناپاک جو ہوا تھا، اس کی ناپاکی شدید تھی. سات مرتبہ پانی ڈالنے یا سات مرتبہ دھونے ہی سے وہ برتن بات ہوگا. یہ تو حکم برتن کا ہوا. اور ایک مسلمان کو اس میں چون اور چرا اور عقل اور قیاس کا گھوڑا دوڑانا نہیں چاہیے کہ آخر وہ بھی ایک نجاست ہے. نجاست کو اتنی مرتبہ دھو کہ نجاست زائل ہو جائے، یعنی پیخانہ لگا کسی کے، پیشاب لگا کسی کے کپڑے میں، ہر ایک یہ کہے گا کہ اس کو اتنی مرتبہ دھو یا ملو کہ اس کا اثر جاتا رہے. کتے نے اگر منہ ڈال دیا تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ دھو لو تاکہ اس کا اثر چلا جائے، بس سات مرتبہ دھونے کے کیا معنی. اس وجہ سے مصیبت یہ ہے کہ بعض اقوال اس طرح کے بھی آئے ہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، سات مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے، اس کو عام نجاسات کی طرح اتنی مرتبہ دھو لو کہ وہ پاکی کا یقین ہو جائے کہ پاک ہو گیا، سات مرتبہ دھونا نہیں ضروری نہیں ہے. یہ بعض اصحاب رائے و اصحاب قیاس کا یہ کہنا ہے، لیکن یہ کہنا غلط اس کو کہا جائے گا، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسئلہ کی بنا پر، جس وجہ سے سات مرتبہ دھونے کو کہا ہے، وہ وجہ اگر ظاہر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ظاہر تو ہم سر تسلیم خم کر رہے ہیں. جس طرح پیارے رسول نے کہا ہے اسی طرح ہمیں کرنا ہے، قیاس اور ہمارے اختیار کا اس میں کوئی دخل نہیں. یہاں وہ آیت پڑھی جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے یہ ہرگز جائز ہی نہیں کہ پیارے رسول کے فیصلہ کردہ چیز پر یا پیارے رسول کے حکم پر اپنے اختیار کو مقدم کرے، یعنی یہ کہے کہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. نہیں، اس کو سر تسلیم ختم کرنا ہے. اسی کو اسلام، اسی کو تسلیم، اسی کو اطاعت، اسی کو عبادت، اور اسی کو محبت رسول کہا جاتا ہے. تو اگرچہ بعض علماء نے، بعض مذاہب کے بڑے علماء نے اگر یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا، اگر غلطی کی تو اس کا بھی اجر ان کو ملے گا. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے. پیارے رسول نے سات مرتبہ دھونے کو کہا، سات مرتبہ دھوئیں گے. لیکن پرانے زمانے میں صحابہ کا یہی طریقہ تھا، انہوں نے کہیں بھی روایت میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول دوسری نجاسات کے بارے میں، حیض کے بارے میں عورت سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے پانی ڈالو، پھر اطراف الاصابع یعنی ناخن سے اس کو ملو، پھر پانی ڈالو، اس کا خون کا جرم یا خون کا عین جاتا رہے، اگرچہ اس کا رنگ باقی ہے تو کوئی نقصان نہیں. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ نہیں کہا کہ سات مرتبہ، دس مرتبہ اس کو پاک کرو تب پاک ہوگا. لیکن کتے کے بارے میں خاص طور پہ آپ نے جب فرمایا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، رہی ہوگی، ضرور ہوگی اور ہے. اس زمانے نے اس کو ظاہر کیا، صحابہ کرام نے کہیں عقل کا گھوڑا انہوں نے نہیں دوڑا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو دوسری چیزوں کے بارے میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ دھونے کر رہے ہیں، کتے کے بارے میں کیوں دس مرتبہ، سات مرتبہ دھونے کو کر رہے ہیں؟ نہیں پوچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ پیارے رسول کی حدیث ملے اس پر عمل کرنا، آنکھ بند کر کے، جس کو کہتے ہیں آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے، اس میں سوچنا اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے. اکثر اس زمانے نے اب یہ ثابت کر دیا، اور یہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلیل بھی ہے. پرانے زمانے میں لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس زمانے میں کفار کہتے ہیں کہ کتے کے لعاب میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ ہونے سے وہ جراثیم زائل نہیں ہوں گے، بلکہ اکثر آپ پانی سے بھی کئی بار ڈالیں پانی بھی اس پر، تب بھی وہ اس میں کچھ نہ کچھ اثر باقی رہے گا. مجھے یاد ہے لوگ جب یہ حدیث پڑھ رہے تھے انڈیا میں، ہمارے ایک استاد، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے کوئی رشتہ دار لندن وغیرہ پڑھ رہے تھے، اس وقت ہندوستان انگریزوں کے تابع تھا، وہاں پڑھ رہے تھے، ڈاکٹری پڑھ رہے تھے، تو یہودی ڈاکٹر تھا، یہودی ٹیچر تھا، اس نے کتے کے بارے میں تجربہ، تو ہر چیز وہاں تجرباتی ہوتی ہے، جب یہ چیز پڑھی کہ کتے کے لعاب میں، کتے کے منہ میں، یا کتے کے میخانے میں، ہر چیز میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو بہت ہی قاتل ہوتے ہیں، اور ان کا ازالہ جو ہے آسان بھی نہیں ہوتا ہے. اس نے لا کر کے دو مرتبہ تین مرتبہ پانی ڈالا، پھر لا کر کے کوئی ایسی چیز ڈالی کلورکس قسم کی، اس کے بعد پھر اس پہ پردبین سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی جراثیم کا اثر اس میں رہا. پھر اس نے لا کر کے اس میں مٹی ڈالا، مٹی سے ملا جب اس نے، تو اس کا اثر جاتا رہا. یہ دیکھیے، یہ دنیاوی تجربات کے تحت ان کو یہ چیز اب ملی ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے وہی کے ذریعے سے بتائی. جب مٹی ڈال کر کے اس نے، رگڑ کر کے اس نے صاف کیا، تو اس کا اثر جاتا رہا. طلبہ نے دیکھا خوردبین سے کہ اب وہ اثر نہیں رہا. تو یہ ڈاکٹر بولتے ہیں، یہ طالب علم جو اپنے یہاں کے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی ہے. کہا کہاں ہے؟ ان کو اس کا علم نہیں تھا. وہ لا کر کے حدیث پڑھ کر کے اس کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا، ترجمہ کیا، بتایا. کہتے ہیں کہ یہودی بہت ہی متاثر ہوا، اور ایک روایت ہے جو بعد میں مسلمانوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول تھے، کیونکہ یہ چیز جس کا ہم لوگ ابھی اس زمانے میں جس کا اکتشاف کیا ہم نے 1300 سال پہلے، اس کا 1400 سال پہلے اس کا اکتشاف اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، عام ذرائع کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ زمانے میں اسی طرح اس کے پیخانے میں، اس کی سب چیزوں میں برے جراثیم ہوتے ہیں. اس وجہ سے اب یہ بات صبح کی نظر آ گئی کہ اس کو اتنی حد 7 مرتبہ ڈالیے، مٹی بھی ضرور ڈالیے، کیونکہ مٹی کے اندر جراثیم کے قتل کا مادہ ہوتا ہے. اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا اس طرح کے کوئی ذریعہ ہو، اور چونکہ بھیڑ بڑھ رہی ہے، ہم یہ چاہیں گے انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ عید کے بعد بھی شروع رہے، اور کوشش یہ کریں گے. اصل میں ایسا ہے کہ بخاری شریف کا درس ہم نے جمعرات جمعہ کو شروع کیا، تو لوگ دور دور سے طائف کے بھی لڑکے آتے ہیں، اساتذہ بھی آتے ہیں، بہت سے سن وغیرہ بھی جو پڑھاتے ہیں. ہم نے اس کو بدل کر کے دوسرے دن کرنا چاہا کہ جمعہ کے دن ہم رکھتے ہیں، تاکہ جمعہ کے دن لوگوں کو عام طور پر فرصت ہوتی ہے اردو کا پروگرام. لیکن وہ سب چیخنے لگے کہ نہیں، ہمارا نقصان ہوگا، ہم لوگ صرف جمعہ جمعرات سے چھٹی پاتے ہیں. لیکن پھر ان کے ساتھ دیکھیں گے، اگر موقع ہوا تو جمعہ کے دن انشاءاللہ یہ چیز رکھیں گے، نہیں تو پھر کوئی اتوار کا دن مغرب کے بعد کا اگر آپ لوگ موقع نکالیں تو یہ سلسلہ جاری رہے. کوشش یہ ہوگی کہ جمعہ کے دن رکھیں گے،
جمعہ کی
زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ، کوشش یہ کریں گے. اب آج سے ہمارے خیال سے بند کریں، کیونکہ دیکھیے بھیڑ ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع کریں گے. جی ہاں، ہر اتوار کو کرنا تھا، لیکن اب وہ دیکھیے بھیڑ بڑی ہو رہی ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم تیار ہیں،
آئیں گے سر. آئیں گے؟
اچھا ٹھیک ہے، آئیں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں. آئیے، آپ لوگ آئیے ضرور اتوار کو، روزانہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کچھ اور بھی تو کام ہے نا. آپ بڑا کہتے ہیں تو آپ آئیے اتوار، اتوار کو رکھیں انشاءاللہ. اور باقی دنوں میں عربی کا درس ہوتا ہے، کیا کریں گے، کچھ اور دوسرے کام بھی ہیں انشاءاللہ.
کیسا بھی ہے سوال یہ ہے کہ زمزم سے یہ ہے،
آپ لوگ آئیے گا اتوار کو انشاءاللہ، ضرور آئیے گا
انشاءاللہ.
اب عشاء کو ہم نماز اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، عشاء تراویح کے بعد انشاءاللہ یہی ملیں گے انشاءاللہ. اگر آج نہیں تو کل ضرور ملیں گے.
سر یہ زمزم سے وضو وغیرہ، غسل وغیرہ، یہ کفن دھونا،
زمزم کا مسئلہ جو ہے کفن وغیرہ دھونا تبرکن، یہ چیز جائز نہیں ہے. لیکن زمزم کو طہارت کے لیے، پیشاب پیخانے کے لیے استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ایسا مبارک پانی ہے جو ملتا نہیں ہے اکثر، اگر لوگ اس کو نجاست زائل کرنے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کریں تو کم ہو جائے گا یا کم ملنے لگے گا. اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ اس کو نہ استعمال کریں تو اچھا ہے، لیکن کسی نے اس کو حرام نہیں کہا ہے، حرام نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی شخص کہتے ہیں کہ اس کو پینے کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا، وہی سنت ہے. اور باقی چیز جو ہے استشفا کے لیے، شفا کے لیے اگر کوئی شخص استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی علماء نے جائز نہیں کہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لما زمزم لما شرب له. اگر کوئی مرض ہے، مان لیجئے کسی کے مرض گھٹنے میں کوئی مرض ہے، اس کو زمزم سے دھو کر کے، زمزم کے تبرک سے یہ چاہتا ہے کہ یہ شفا ہو جائے، اس کو بھی علماء نے صحیح نہیں کہا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. آپ اگر اس گھٹنے کے زخم کو زمزم سے شفا چاہتے ہیں، گھٹنے کے زخم کی شفا زمزم کے ذریعے سے، تو آپ پی کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زخم سے شفا دے، لیکن تھونا اس کا. اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زمزم سے شفا کے لیے استنجا کرتے ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں کہی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ شفا کی نیت سے آپ پیئے ہیں. اور مجرد ازالت نجاست یا سمجھ لیجئے کپڑا دھونا یا اور کچھ زمزم سے حرام نہیں ہے، لیکن اس سے تبرک کے طور پر دھونا بدعت کہا جاتا ہے. یہ سنا نہیں سمجھے آ کھڑے ہونے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت یہ ہے کہ زمزم پر آ کر کے اور کہا کہ نکالو ہمارے لیے، نکالا پانی. لوگوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہم دوسرا گھر سے پانی لے آئے، کہا نہیں ہم اسی سے پئیں گے جیسے لوگ پیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیا. کھڑے ہونے کے بارے میں، عام پینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع کیا ہے عام حالات میں. یہاں تک کہ اتنی سختی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ عام پانی پی رہے ہوں کھڑے ہو کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک آدمی کو دیکھا آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہوئے، تو کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ شیطان یہ بلی پیے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ بلی پیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ شیطان نے جو بلی سے بھی برا ہے اس نے تمہارے ساتھ پانی پیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طرح آپ نے دوسری جگہ فرمایا ہے من شرب قائما فلیستقی، جس نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا تو اس کو چاہیے کہ الٹی کر دے، وہ طے کر لے. اس سے معلوم ہوا کہ صحیح بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا منع ہے. طبی انداز سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جماعت نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے کے بہت سے نقصانات ہیں، جن جملہ نقصانات کے کہ کبھی کبھی معدے میں زوردار درد شروع ہو جائے گا، اس کے بعد پانی جو ہے خوشیا میں اتر جاتا ہے اور سوچ جاتا ہے. یہ چیز ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں اس زمانے کے، اور پرانے ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے، تو انہوں نے زاد المعاد میں یہ بات کہی ہے. جو چیز نقصان دہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع کرتے تھے. تمام ادلہ اور قرائن سے یہ معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا عام طور پر منع ہے، چاہے وہ زمزم ہو یا غیر زمزم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا، کیا آپ اس کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کسی چیز سے منع کیا اور آپ نے وہی کام کیا، تو یہ چیز اگر اور دلیلیں نہیں ملتی ہیں کہ یہ دونوں جائز ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی دلیل کی نوعیت کیا ہے. نوعیت اس طرح کہ اس کے ساتھ شیطان پیتا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کو طے کرنے کا حکم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سختی سے منع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تو اس کی وجہ سے اس نہی کو یا اس منع کو تنزیہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ منع کرنا حرمت کے لیے ہے اور آپ کا فعل آپ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی چیزیں خاص تھیں. دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں. دوسرے کے ساتھ شیطان پی سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیطان نہیں پی سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ شیطان قرین رکھا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس ساتھ بھی قرین ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو دوسرے کا شیطان اس کو نقصان پہنچائے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان. تو یہ خصوصیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وجہ سے اس پہ دلیل نہیں لیا جا سکتا کہ کھڑے ہو کر کے پینا جائز ہے. عدلہ کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے لیے کھڑے ہو کر کے پینا حرام ہے. آپ نے جو فیل کیا وہ آپ کے ساتھ خاص ہے. صحابہ نے دوسرے لوگوں نے اس کی وجہ یہ بھی بیان کی کہ پانی چونکہ وہاں زمزم بھرتے تھے، پانی گرتا تھا، بیٹھنا وہاں مشکل تھا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیا.
کچھوے
کے بارے میں حقیقت ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں، اس کے ملت میں انشاءاللہ شبہ نہیں رہا. یہ کہ بعض قوم میں، اب دیکھیے مسلمان قوم انڈونیشیا کی ہے، ایسے ایسے جانور کھاتے ہیں جس کو دیکھ کر کے آپ کو گھن آئے گی. گھونگے کے اندر جو جانور ہوتا ہے جو ایک دم بالکل نرم سا ہوتا ہے، ایسا کہ دیکھ کر کے اس کو چھوتے ہوئے گھن آئے، وہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو آپ اس کو حرام نہیں کھا سکتے، طبعی طور پر آپ نہ کھائیں. لیکن پانی کے جتنے جینے والے ہیں، یہاں تک کہ کچھوا، سانپ، بعض جانوروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حدیث ہے ان کو مارنے کی اور ان کو حرام کا. جیسے میڑھک ہے، میڑھک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کو مارنے سے، اور اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی نے ایک پرانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈاکٹر تھے حارث بن کلدہ، انہوں نے پوچھا کہ وہ اس میڈک کو ہم دوا میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیا آپ کیا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی شفا حرام چیزوں میں نہیں رکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میڈک حرام ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا جانور جس کے بارے میں پانی کا جانور ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو تو اس کا کھانا حلال ہے، من جملہ کچھوے کے ضروری ہے، یہ ہم کہتے ہیں ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. نہیں تو قرآن پڑھا جائے، ایک عام حکم ہے، اس حکم کو ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حکم دیا کہ اس کے علاوہ دوسری چیز نہ پڑھو، تو اس کو ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ. چلتے ہیں، گاڑی اصل میں 5 بجے پھر انشاءاللہ آپ لوگ آئیے، پھر لمبی مدت بیٹھیں گے آئندہ انشاءاللہ. ہاں یہاں بیٹھے آ کر کے احرام کی حالت میں رہے، خوشبونا استعمال کرے، سب کچھ رکھتے ہوئے میں جب پاک ہو جائے تو اپنی جگہ پر جہاں ٹھہرے وہیں سے غسل کر کے پھر آ کر کے طواف اور صحیح کریں اور عمرہ
کریں.
السلام بلوغ المرام، بلوغ المرام